सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदा रंग के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। आज के शुमारे में आप सुनेंगे मारूफ अदीब और शायर डॉक्टर खुर्शीद रिजी से हमारा मुकालमा।
मश्क सुखन तो अपना रास्ता खुद निकाल लेती है, वो आप कुछ भी काम कर रहे हों, जब वो तबीयत पर वो कैफियत तारी होती है तो उसी के अंदर वो जारी रहता है। मैंने कभी भी शोरी तौर पर ये नहीं किया कि मैं कोशिश करके अशार कहूँ, बल्कि जब तबीयत में उसकी एक कैफियत पैदा होती है तो वो अपना रास्ता निकालती है और उसमें वो हारिज नहीं होती दूसरी चीजें।
तफहीम गालिब, दीवान गालिब की दो गजलों की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी की जबानी।
ये गजल 147 और इसके बाद 148 गजल जो है वो भी 1816 में लिखी, उसमें कुछ इसी किस्म के अशार जो हैं वो हमें मिलेंगे। कहते हैं कि रहम कर जालिम के क्या बूदे चिरागे कुश्ता है, नब्ज़े बीमारे वफा दूदे चिरागे कुश्ता है, हैव मर्सी ओ टायरेंट फॉर व्हाट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्मदर्ड लैम्प, द पल्स ऑफ द विक्टिम ऑफ फिडेलिटी इज़ द स्मोक ऑफ एन एक्सटिंग्विश्ड लैम्प।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में जनाब फरहत शहजाद का कलाम।
सारी दुनिया में कयामत ये मेरे साथ हुई, सुबह जब तक मेरे घर पहुंची सियाह रात हुई। सारी दुनिया में कयामत ये मेरे साथ हुई, सुबह जब तक मेरे घर पहुंची सियाह रात हुई। और मैं बादशाहों को खातिर में न लाने वाला, मैं बादशाहों को खातिर में न लाने वाला, मान लूं कैसे कि पैदल से मुझे मात हुई, मान लूं कैसे कि पैदल से मुझे मात हुई। और फोन पर गरचे लड़ाई ही हुई थी अपनी, फोन पर गरचे लड़ाई ही हुई थी अपनी, पर मैं ये सोच के खुश था कि चलो बात हुई।
और आखिर में जनाब अली तन्हा का अफसाना भूल की घंटियां सुनाएंगी बहजत जीलानी।
जाने से एक दिन पहले शाम को जॉगर्स पहनकर बाहर निकला। ये छोटा सा शहर अब बेहंगम तरीके पर मीलों फैल चुका था। नई इमारतों बाजार के आड़े तिरछे फैलाव में तमाम पुरानी चीजें मिटकर रह गई थीं। लोगों के चेहरे तक नामानूस थे। वो पुराने दिन याद करता रहा जब कदम कदम पर मिलने वाले खुली बाहों के साथ नारे लगाते मिलते, जिंदगी पर कैसे कैसे रूप की छूट पड़ती थी। डॉक्टर कामरान कैनाल रेस्ट हाउस की सुर्ख ईंटों वाली पुरानी इमारत के सामने रुक गया। अंदर से निकलकर लकड़ी की टांगों और भूरी दाढ़ी वाले शख्स ने चार पहियों वाली साइकिल की घंटी बार बार बजाई। डॉक्टर कामरान ने लाल पीला होकर उसे देखा। वो ब्रेक लगाकर डॉक्टर के सामने रुक गया। मेरी मदद करें, सिर्फ 100 रुपये का सवाल है। डॉक्टर ने जान छुड़ाने को उसे 20 रुपये का नोट दिया। उसने जोर का नारा लगाया और घंटियाँ बजाते साइकिल दौड़ाता आगे चला गया।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
प्रोग्राम का आगाज करते हैं डॉक्टर खुर्शीद रिजी साहब के साथ गुफ्तगू से। रिजवी साहब मुनफरिद लहजे के शायर हैं, अदब और शायरी के मुतनव्वो मौजूआत से दिलचस्पी रखते हैं और तदरीस के शोबे से मुतालिक हैं। शायरी के अलावा अरबी जबान से खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं और अरबी अदब की तारीख भी मुरतब की है। डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब अपनी हमा जहत मसरूफियात की तफसील कुछ इस तरह बयान करते हैं।
یہ شاعری کا آغاز تو مجھے جب میں اپنے حافظے کو کھنگالتا ہوں تو میری عمر کوئی 10-11 برس کی ہوگی جب میں نے پہلی مرتبہ شعر کہا, اور وہ شعر بھی مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ یہ شعر تھا کہ ہر شب کو فلک پر ہیں چمکتے ہوئے تارے, خورشید نکلتا ہے تو چھپ جاتے ہیں سارے. یہ مجھے یاد ہے زندگی میں جو پہلی دفعہ میں نے یہ مجھے احساس ہوا کہ شاید کوئی چیز اندر سے مجھے مجبور کر رہی ہے, اور میں نے ایک شعر کہا. لیکن اس کے بعد کوئی تسلسل سے میں نہیں کہتا رہا شعر. البتہ جب میں پہنچا کالج میں تو وہاں میرے استاد محترم تھے ڈاکٹر صوفی محمد ضیاء الحق صاحب, جن سے میں نے عربی پڑھی, اور وہ عربی, فارسی, اردو مختلف شعبوں میں بہت بہت دسترس رکھتے تھے. ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی اثر پڑا. پھر ہمارے کالج کا ماحول ایسا تھا جس میں ادبی محفلیں ہوتی تھیں. اس وقت مجید امجد بھی وہاں, یہ سائی وال کا ذکر ہے, وہاں پر میں نے بی اے وہیں سے کیا جو اس وقت منٹگمری کہلاتا تھا. تو وہاں کی ادبی شخصیتیں, ان کے مجلسوں میں بیٹھنا, پھر کالج کی مجلس ادب, اس کے تنقیدی اجلاس, کالج میگزین میں لکھ کر کچھ چھپوانا, اس طرح سے یہ پرداخت ہوتی رہی چیزوں کی.
تو اس کے بعد شاعری کے علاوہ آپ نے ظاہر ہے کہ نثر میں بھی, تحقیق میں بھی, تنقید میں بھی کام کیا, تو یہ مختلف شعبے کیسے رہے؟
جی, اصل میں مجھے واقعی یہ, اس کو آپ ایک وہ بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی المیہ بھی کہہ سکتے ہیں, کہ مجھے مختلف چیزوں سے بیک وقت بہت گہری دلچسپی رہی. شاعری تو خیر آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ایک مجبوری سی ہوتی ہے بنیادی انسان کی, اس میں شاید اس کے ارادے اور منصوبے کو دخل نہیں ہوتا. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کا ذکر میں نے کیا, صوفی صاحب کا, وہ ان کے پاس بیٹھنے سے مجھے عربی زبان کا بہت شوق ہو گیا, تو اس لیے میں پھر عربی کی طرف ہی چلا گیا. شروع میں تو عربی میں میری والدہ مرحومہ نے مجھ سے کہا تھا چھٹی جماعت میں کہ بھئی عربی پڑھو, وہ تو غالباً دینی وجوہات سے کہا انہوں نے. لیکن یہ جب ڈاکٹر صاحب کی صحبت نصیب ہوئی تو مجھے عربی ادب سے, عربی زبان سے بڑی وابستگی ہو گئی. انہیں کی وجہ سے کچھ فارسی بھی پڑھی, تو نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی علوم اور ان کا پس منظر, پھر اس زمانے میں انگریزی بھی جو ہمارے رس گاؤں میں پڑھائی جاتی تھی, تو اب جس کو انگلش لٹریچر کہا جانے لگا ہے, یہ تقریباً لازمی ہوتا تھا. اس میں 10-12 کتابیں ہوتی تھیں بی اے میں, ناول بھی, ون ایکٹ پلیز بھی, شیکسپیئر کا بھی ڈرامہ, گازوردی کا بھی, مطلب ایک یہ بڑی رنگا رنگ اور کافی اچھی تربیت دی جاتی تھی انگریزی ادب کی, تو اس سے بھی بہت طبیعت متاثر ہوئی. تو نتیجہ یہ کہ یہ سب چیزیں مل جل کر کچھ ادب اور کچھ علمی اور تحقیقی کاموں کی طرف طبیعت چل پڑی. تو میں بیک وقت مختلف کام کرتا رہا, کبھی میں نے کچھ تراجم کی عربی سے, حال ہی میں نے عربی ادب کی ایک تاریخ مرتب کرنی شروع کی تھی جس کا ایک حصہ اب آ گیا ہے چھپ کر, قبل از اسلام سے متعلق. اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ ذرا تفصیل سے جائزہ لوں عربی ادب کا اور اس کو اردو میں قابل فہم بنانے کی کوشش کروں. تو اس طرح سے یہ کچھ تراجم بھی ہوئے, کچھ میں نے ٹیکسٹ ایڈیٹنگ یا متن کی تحقیق بھی کی. عربی کی ایک کتاب کافی زخیم خلائد الجمان کے نام سے, وہ ایک تذکرہ شعرا تھا 7th century ہجری کا, اس کو میں نے ایڈٹ کیا. تو یہ چلتی رہیں مختلف چیزیں, اور ان میں دونوں احساس ہوتے رہے. ایک طرف ایک لطف بھی آتا رہا, دوسری طرف یہ بھی احساس ہوتا رہا کہ مختلف خانوں میں بٹ کر کسی میں بھی وہ تشنگی دور نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھتی چلی گئی.
تو راکھ صاحب, یہ مشق سخن جو تھی, یہ پھر کیا بین جاری رہی یا کیا اس میں وقفے آتے رہے؟
اصل میں مشق سخن تو اپنا راستہ خود نکال لیتی ہے.
جی جی,
وہ آپ کچھ بھی کام کر رہے ہوں, جب وہ طبیعت پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو اسی کے اندر وہ جاری رہتا ہے. میں نے کبھی بھی شعوری طور پر یہ نہیں کیا کہ میں کوشش کر کے اشعار کہوں, بلکہ جب طبیعت میں اس کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنا راستہ نکالتی ہے, اور اس میں وہ حارج نہیں ہوتی دوسری چیزیں. اس حد تک تو شاید حارج ہوتی ہوں کہ توجہ شعر کی طرف اتنی نہیں رہتی جتنی ہے. مثلا اگر ایک آدمی رات دن اسی فکر میں مستغرق رہے تو شاید وہ زیادہ لکھ لے گا. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ طبیعت پہ جب کوئی کیفیت آتی ہے تو وہ اپنا راستہ تلاش کر کے اور اظہار کروا لیتی ہے. اسی طرح سے میں کچھ 4 مجموعے میری شاعری کے آئے, اور وہ اکٹھے ہو کر یکجا کے عنوان سے چھپ چکے ہیں, اور ان کے علاوہ بھی شاید ابھی اگر کسی وقت فرصت ملے تو ایک مجموعہ مزید بھی توقع کی جا سکتی ہے.
معروف شاعر اور ادیب ڈاکٹر خورشید رضی صاحب کی گفتگو وائس آف امریکہ سے جاری ہے، یہ اعلان سن لیجئے اور پھر گفتگو کا بقیہ حصہ
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے، سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، اردو voa.com۔ یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیے۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
اس اعلان سے قبل آپ ڈاکٹر خورشید رضی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے، ان سے ہمارا مکالمہ جاری ہے۔ موجودہ عہد میں ادب اور ادیبوں کی صورتحال کے بارے میں ڈاکٹر صاحب خاصے پر امید دکھائی دیتے ہیں۔
اصل میں میں تو خیر ابھی مثلا لاہور کی حد تک میں یہ دیکھتا ہوں کہ واقعی وہ منظرنامہ جو بہت اچھے درجے کے لکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود تھی، جن کے نام آپ فر فر گن سکتے تھے، وہ رفتہ رفتہ وہ لوگ چلے گئے اور ہم لوگ جو بالکل مبتدی تھے ان کے سامنے، اب ہمیں سینئر سمجھا جانے لگا۔ لیکن میں پھر بھی ایک بات دیکھ رہا ہوں اور اس سے میں مطمئن ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں لاہور میں اور اس کے گرد و نواح میں نئے لکھنے والوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے جو اچھا لکھ رہے ہیں۔ ان کی صرف تربیت اس میں کہیں کہیں شاید کسر رہ جائے کہ ان کی جو لسانی تربیت ہے وہ ویسی نہیں ہوئی جیسی اس دور میں ہوا کرتی تھی، کہیں کوئی شکم نظر آ جاتا ہے آپ کو، لیکن ان کے ہاں شعرگوئی کا ملکہ فطری طور پر ہے اور ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ وہ آگے چل کر ادب میں کچھ اچھے رجحانات پیدا کر سکیں گے، تو میں کچھ زیادہ اس میں بہت مایوس محسوس نہیں کرتا ہوں۔
لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے محسوس کیا تھا کہ جب آپ کے دور میں اور آپ سے ذرا پہلے جو لکھنے والے تھے ان کے لیے ابلاغ کا یہ تھا کہ بہت سے رسائل موجود تھے، اب رسائل نہیں ہیں، تو اب جو یہ نئے لکھنے والے ہیں، یہ ان کے لیے کیا ابلاغ کا ذریعہ ہے اور ان کی شناخت کیسے ممکن ہوگی؟
نہیں، رسائل یہاں تو بہت سارے نکل رہے ہیں، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ مثلا نقوش فرض کیجئے پہلے زیادہ ہوتا، فنون تھا اور اوراق تھا،
جی
یہ بڑے بڑے رسالے جنہوں نے مسلسل 50-50 سال جو ہے وہ اب خدمت کی اور ایک مقام بنایا، ان میں تسلسل نہیں رہا، لیکن اس کے جگہ مختلف لوگوں نے رسالے نکالے ہیں، چاہے وہ کچھ عرصے میں بند ہو جائیں یا چلتے رہیں، اور ان میں سے کچھ بڑے تسلسل سے چل بھی رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو شاہد علی خان صاحب، وہ پرانا رسالہ الحمرا جو ان کے والد محترم حامد علی خان صاحب نکالا کرتے تھے، اس کا انہوں نے کئی برس سے احیاء کیا، اور نہ صرف احیاء کیا بلکہ انتہائی پابندی سے وہ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو رسالہ ہمیں مل جاتا ہے، اور اس میں بہت بڑی تعداد لکھنے والوں کی جمع ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے کراچی سے بھی رسالے ہیں اور بعض اور شہروں سے بھی نکالے جا رہے ہیں، تو وہ اس کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ہم سے تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر رسالہ والا کہتا ہے کہ کچھ لکھ کر بھیجیں، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے پاس اتنا نیا مواد نہیں ہے جتنی وہ لوگ چاہتے ہیں، تو نئے لکھنے والے بھی اس میں لکھ رہے ہیں، یہ کوئی ایسا راستہ بند نہیں ہوا، گو کہ وہ رسالے جو پروربیل ہو گئے تھے وہ اب واقعی کچھ عرصے سے وہ تسلسل ان کا باقی نہیں رہا۔ اب فنون بھی دوبارہ نکال لیا ہے ناہید قاسمی صاحبہ نے اور وہ جاری ہو گیا ہے، ادب لطیف اب تک چلا رہی ہیں صدیقہ بیگم صاحبہ، بڑی پابندی سے آتا ہے، تو میرے خیال سے اتنی مایوس کن حالت نہیں ہے جیسی کہ بعض اوقات سمجھی جاتی ہے۔
ڈاکٹر صاحب، آپ درس و تدریس سے بھی متعلق رہے ہیں اور
جی
اور اب بھی شاید ہوں گے، تو یہ فرمائیے کہ جو طلبہ ہیں پہلے خاص طور سے اردو ادب کے حوالے سے کہ تنقید نگاری تحقیق اور اس میں تھی، اب یہ شعبے جو ہیں کچھ کم نہیں ہو گئے؟
اس میں دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ایک طرف کم بھی ہو گئے ہیں، لیکن دوسری طرف اب مثلا دیکھیے یہاں لمس کا ادارہ ہے، بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے یہ اردو ادب سے اور فارسی ادب سے، لیکن انہوں نے ایک مرکز زبان و ادب، گرمانی مرکز زبان و ادب قائم کیا ہے، اور انہوں نے رومی پر، اقبال پر، غالب پر لیکچرز کی پوری وہ کروائے ہیں سلسلے، اور اس میں کبھی شمس الرحمان فاروقی صاحب کو بلوایا جاتا ہے، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں اور وہ گو کے تھوڑے لوگ ہوں لیکن وہ اس کو بعد میں انٹرنیٹ پر بھی ڈال دیتے ہیں, اور یہ کوشش ان کی کافی بار بار ہو رہی ہے, بڑے سنجیدہ وہ جاری ہیں. اچھا, یہاں ہمارے یہاں اور بھی بعض درس گاہوں میں کچھ اہتمام ہے, لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ جو ایک مضبوط روایت کا تسلسل تھا, یعنی مثلا میں نے فارسی کے ایم اے کو بھی اقبالیات پڑھائی کافی عرصے, میں یہ دیکھتا تھا کہ وہ طالب علم جو ہیں ان میں فارسی کی استعداد ہی نہیں ہے. وہ جو پہلے ایک بالکل ہاؤس ہولڈ قسم کی چیز تھی, گھر گھر میں فارسی کے شعر سمجھے جاتے تھے,
جی جی,
گلستان بوستان کو لوگ جو ہے وہ اقتباس کرتے تھے, یہ کیفیت واقعی ہمارے معاشرے میں کم ہو گئی ہے, اور عربی سے تو خیر بہت ہی اجنبیت ہے. تو ذرا پس منظر جو اوجھل ہو رہا ہے عربی اور فارسی کا, اس کی وجہ سے تو مجھے بھی ایک احساس ضیاں ہوتا ہے.
جی,
یہ ہونا چاہیے, ورنہ ہماری جو جدید تر نسل آ رہی ہے جو انگریزی اسکولوں میں پڑھی ہوئی ہے, وہ تو اب اقبال کے اردو کلام کو بھی سمجھنے کے اہل نہیں رہے. یہ واقعی ایک گوشہ ایسا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ ہمیں اس میں حوصلہ افزا نظر آتے ہیں وہ تھوڑے ہیں, مٹھی بھر ہیں, اور جو بہت بڑی ہماری تعداد نسل کی آئندہ آ رہی ہے وہ ہمارے اردو فارسی کے ورثے سے بیگانہ ہوتی چلی جا رہی ہے.
ہاں, اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے, آپ نئے لکھنے والوں میں آپ کو شاعر مل جائیں گے, افسانہ نگار مل جائیں گے, لیکن اب تنقید نگار یا محقق جو ہیں وہ خال خالی نظر آپ کو آئیں گے.
جی, بہت کم, بہت کم, اس میں شبہ نہیں ہے. جی, یہ واقعی, یعنی یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ اس پس منظر کے غائب ہو جانے کی وجہ سے یہ چیز بڑھ رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی کا اور مغربی زبانوں کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے, لیکن اگر ہماری مشرقی جو ریڑھ کی ہڈی ہے,
جی,
وہ مضبوط نہیں رہی, تو ہم وہ ایک نقالی کرنے کا آغاز ہو جائے گا اور اس میں جان نہیں ہوگی.
جی,
ہماری اپنی روایات جو چلی آتی ہیں, وہ فصاحت و بلاغت کی ہوں یا ہماری مشرقی جو تنقید کے اصول تھے وہ ہوں اور ان کا ایک تسلسل ہو, وہ سب چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے, اور اس کے بعد آپ مغربی جو منابع ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اس سے اس کو بہتر بنائیں. تو اس میں شک نہیں ہے کہ اس چیز میں ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں چند ایک, یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہے, نئی نسل میں بھی کچھ لوگ ہیں لیکن کم ہیں, جتنی ضرورت تھی اتنے نہیں ہیں.
روبرو ابھی آپ ڈاکٹر خورشید رضی صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے.
وائس آف امریکہ اردو سے نشریات پورے پاکستان کے لیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پر شام 7 سے صبح 7 بجے تک. ہماری ان طویل نشریات میں شامل ہیں تازہ ترین خبریں, بے لاگ تبصرے, تجزیے, مذاکرے اور آپ کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ. دنیا بھر سے اہم سیاسی اور سماجی, قومی اور بین الاقوامی موضوعات پر منصوبہ سازوں اور تجزیہ کاروں کے تبصرے پروگرام ان دا نیوز میں. یہ پروگرام وائس آف امریکہ اردو ریڈیو سے ہر شام نشر کیا جاتا ہے پاکستان کے وقت کے مطابق 8:05 پر. اس پروگرام میں دن بھر کی اہم خبروں پر صرف ماہرین کے تبصرے نہیں, آپ کی آرا بھی شامل کی جاتی ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-89.
تفہیم غالب. دیوان غالب کی غزلوں کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے. جیسا کہ آپ کو علم ہوگا, دیوان غالب میں بہت سی غزلیں بے حد مختصر ہیں, اس حد تک کہ بعض غزلیں صرف ایک یا دو شعر پر موقوف ہیں. ایسے موقعوں پر ڈاکٹر نیازی صاحب دونوں غزلوں کو یکجا کر لیتے ہیں. سو آج بھی یہی معاملہ ہے. دیوان غالب کی غزل نمبر 147 اور 148 کا شمار مختصر غزلوں میں ہوتا ہے. سو سماعت فرمائیے غالب کی ان غزلوں کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کی زبانی.
یہ غزل 147 اور اس کے بعد 148 غزل جو ہے وہ بھی 1816 میں لکھی, اس میں کچھ اسی قسم کے اشعار جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے. کہتے ہیں کہ رحم کر ظالم کہ کیا بودے چراغ کشتہ ہے, نبض بیمار وفا دودے چراغ کشتہ ہے. ہیو مرسی او ٹائرنٹ, فار واٹ از دا ایگزسٹنس آف اے اسمدرڈ لیمپ. The pulse of the victim of fidelity is the smoke of an extinguished lamp. پہلے تو وہ بات میں کہتے ہیں کہ رحم کر ظالم, پھر کہتے ہیں کیا حقیقت ہے ایک ایسے چراغ کی جو بجھ گیا ہو یا بجھا دیا گیا ہو. پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ نبض بیمار وفا, کہنے گے جو بیمار وفا ہے اب دیکھیے یہاں پہلے مصرے میں انہوں نے کہا کہ وہ چراغ جو تھا وہ بجھ گیا، اسی طرح سے عاشق جو ہے وہ بھی قریب الموت ہے اور اس کی جو نبض ہے وہ کتنی نازک ہے، اس کا خیال یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی چراغ بجھتا ہے اور اس میں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ کس طرح سے ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے اور وہ کس طرح سے محسوس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دھواں جو ہے وہ ایک ہوا کی قسم ہے۔ تو اس سے انہوں نے یہاں مثال دی ہے کہ جو نبض ہے اس کی رفتار اور اس کی جو حیثیت ہے وہ اس دھوئیں کی طرح سے ہے جو اس چراغ سے نکل رہی ہو جو بجھا دیا گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں دل لگی کی آرزو بے چین رکھتی ہے ہمیں، دل لگی کی آرزو بے چین رکھتی ہے ہمیں، ورنہ یا بے رونقی سودے چراغے کشتہ ہے۔ The longing for merriment keeps us impatient, otherwise here not being lit would be advantageous to an extinguished lamp. پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ ہمیں دل لگی کی آرزو ہے جو ہماری زندگی میں روشنی برقرار رکھتی ہے، خیال رہے ذکر چراغ کا ہونے والا ہے، تو جس طرح چراغ جلتا ہے اسی طرح سے دل لگی کی جو آرزو جو ہے وہ ہمیں اصل معنی میں بے چین رکھتی ہے، تلاش میں رہتے ہیں ہم چیزوں کی۔ پھر وہاں کہتے ہیں ورنہ یہاں بے رونقی، پھر کہتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے غور سے تو چراغ کا جلنا ہی اس کی بدقسمتی کی نشانی ہے، کیونکہ آخر میں وہ چراغ کی بتی بھی ختم ہو جائے گی، وہ تیل بھی ختم ہو جائے گا اور چراغ بجھ جائے گا۔ تو نہ چراغ جلتا نہ وہ اس جگہ پہنچتا کہ وہ اس میں بے رونقی ہو۔ تو اب آپ دیکھیے پہلے مصرے میں انہوں نے کہا دل لگی جو ہے وہ چراغ کی لو ہے جو ہمیں بے چین رکھتی ہے اور اس طرح سے ہماری تباہی کا سبب بنے گی، جس طرح چراغ کا جلنا اس کی نشانی ہے کہ اب وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو دیکھا آپ نے کتنے مشکل خیالات تھے غالب کے جو انہوں نے پیش کیے۔ اگلی غزل جو ہے 148، اس میں تین شعر ہیں، وہ بھی کچھ موضوع جو ہے وہ مسلسل ہے۔ کہتے ہیں چشم خوبا خامشی میں بھی نوا پرداز ہے، سرما تو کہے کہ دودے شولائے آواز ہے۔ دا آئیز آف دا بیوٹیفل ونس از ٹاکنگ ایون ان سائلنس، دا کلوریم از ون مائٹ سے دا اسموک آف دا فلیم آف اے وائس۔ پہلا مصرع جو ہے وہ قدر صاف ہے کہ محبوب کی جو آنکھیں ہیں وہ خاموش ہیں کہ پھر بھی بول رہی ہیں۔ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ سرما، تو کہتے ہیں کہ سرما جو ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ اس دھواں ہے شعلہ آواز کا۔ عام طور پہ سرمے کو بناتے بھی اس طرح سے کہ شعلے کے اوپر ایک توا رکھ کے اس میں جو اس کا دھواں ہے وہ جمع کرتے ہیں، تو کچھ ذرا وہ خیال کریں۔ تو پہلے میں نوا پرداز ہے، پھر شعلہ آواز ہے، تو جو آنکھوں کی خوبصورتی سے جو آواز یا بات ہو رہی ہے، جس طرح سے باتیں کر رہی ہیں آنکھیں، وہ ایک دھواں بنا رہی ہیں جو اس کی آنکھوں میں اس وقت لگا ہوا ہے۔ تو اب ذرا ملاحظہ کیجئے، خیالات کچھ یوں ہیں کہ آنکھیں جو ہیں وہ خاموش ہیں، بول رہی ہیں، اس آواز میں شعلہ ہے، اس شعلے سے دھواں نکل رہا ہے اور وہ دھواں جو ہے وہ اس کی آنکھوں کا کاجل بن گیا ہے۔ کیا خوب اور مشکل خیال ہے۔ پھر کہتے ہیں پے کرے عشاق سازے تالے نا ساز ہے، نالہ گویا گردش سیارہ کی آواز ہے۔ دا فگر آف لورس از دا انسٹرومنٹ آف اے ڈسوننٹ فیٹ، لیمنٹ از سو ٹو اسپیک دا ساؤنڈ آف دا ریوالونگ آف اے پلانٹ۔ ذکر تھا مشکلات کا، اب دیکھیے غالب اس کو کس درجے پر پہنچاتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جو عاشق کا جسم ہے وہ ایک ساز ہے جس میں بدقسمتی کے گانے وہاں سے نکلتے ہیں، لیکن وہ جو نالے ہیں اگر کہا جائے یا سنا جائے تو وہ گردش سیارہ کی آواز ہیں۔ دیکھیے یہ کہا گیا ہے کہ سیاروں کی گردش جو ہے وہ ہماری بدقسمتی کا باعث ہوتی ہے، تو اب آپ ذرا سوچئے کہ سیارے جو ہیں وہ ریوالو کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں آسمان میں، اس میں سے بھی آواز نکل رہی ہے، ایک وہ آواز جو ہے وہ ان کی بدقسمتی کا موجب ہے، اور وہ موجب جو ہیں وہ ان کے جسم کو میں سے جو ایک ساز بن گیا ہے اس میں سے نکل رہا ہے. اکثر شارحین نے اس میں کافی لمبی لمبی شرحیں نکالی ہیں, لیکن میرے خیال میں غالب کو شوق تھا کچھ مشکل گفتگو کرنے کا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شعر میں کوئی حتمی معنی نکالے جائیں. جس طرح سے ایک ایبسٹریکٹ پینٹنگ ہے اس کو 10 لوگ دیکھتے ہیں, مختلف معنی نکلتے ہیں, لیکن غالب جس خوبصورتی سے کے بیان میں جو مشکلات ہیں وہ بھی ایک ایسا خیال پیش کرتی ہیں. نالہ گویا گردش سیارہ کی آواز ہے, لیکن دونوں اشعار میں پہلے میں جو انہوں نے کہا تو کہوے کے اور یہاں گویا, تو یہ دونوں تھوڑی سی اس میں کامن گفتگو ہے, کہا جائے سنا جائے. پہلے جو شعر میں کہوے کا انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ذرا پرانا محاورہ ہے, استعمال میں نہیں تھا اس وقت بھی. اور آخری شعر اس غزل کا کچھ یوں ہے کہ دست گاہے دیدائے خوبار مجنو دیکھنا, یک بیاباں جلوائے گل فرش پا انداز ہے. لک ایٹ دا پاور آف دا بلڈ اسکیٹرنگ آئی آف مجنو, مینیفیسٹیشن آف اے ڈیزرٹ فل آف روزز از اے فٹ وائپنگ کارپیٹ. دیکھیے اب انہوں نے کہاں تک بات جو ہے وہ ایگزیجریشن کیا اور بتایا. ایک طرف تو مجنو کی آنکھ ہے جس میں سے خون بہ رہا ہے, لیکن قوت دیکھیں اس کی کتنی ہے کہ اگر ایک بیابان جس میں سارے گل ہی گل ہوں ہر طرف, اب دیکھیے وہ لالی ہے ادھر پھول ہیں, تو وہ بھی ایک مختصر سی جگہ ہوگی صرف پیر صاف کرنے کے لیے. تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو مجنو کی آنکھوں سے خون نکلا ہے وہ کتنا وسیع علاقہ اس نے سمو لیا ہے کہ ایک بیابان بھی اگر پھولوں سے بھرا ہو تو اس کے مقابلے میں وہ ایک چھوٹی سی فرشی کارپیٹ سی ہے جس پہ لوگ پاؤں صاف کرتے ہیں. تو اس طرح غالب کی غزل نمبر 147 اور 148 جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی, یہ 1816 کی غزل ہے, غالب کے بہت ہی بچپنے کی دور کی. تو دونوں غزلوں میں جو خیالات ہیں وہ بے انتہا ایبسٹریکٹ ہیں, مشکل نہ کہوں گا, الفاظ اپنی جگہ ہیں, لیکن ایبسٹریکٹ خیالات ضروری ہیں جو شاید غالب کی ایک اسٹائل تھی اس دور کی اس زمانے کی.
تفہیم غالب, دیوان غالب کی غزل نمبر 147 اور 148 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
ہمارے کالنگ شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی, ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
کلام شاعر بزبان شاعر میں آج آپ قند مقرر کے طور پر جناب فرحت شہزاد کا کلام سنیں گے. ان کا یہ کلام واشنگٹن میں ہونے والے عالمی مشاعرے میں ریکارڈ کیا تھا. ان کا لہجہ منفرد ہے اور غزل کے پیرائے میں جدید علامتوں کا استعمال انتہائی مہارت سے کرتے ہیں. لیجیے سماعت فرمائیے جناب فرحت شہزاد کو.
ازل سے ظلم کی قسمت ہی بام پر کیوں ہے اور سنا کی نوک پہ مظلوم ہی کا سر کیوں ہے اور سنا کی نوک پہ مظلوم ہی کا سر کیوں ہے اور اسے تو چھوڑ کے آئے ہوئے زمانہ ہوا. وطن کے حال پہ یہ آنکھ اب بھی تر کیوں ہے, اسے تو چھوڑ کے آئے ہوئے زمانہ ہوا. اسی حوصلے کے حوالے سے میں 2 شعر 4 آپ کو اور سناؤں کہ قطرہ کے سچ سے یوں نہ گزر جانا چاہیے, قطرہ کے سچ سے یوں نہ گزر جانا چاہیے, چاہے سراب کیوں نہ ہو گھر جانا چاہیے اور گھر شب کو ہر لباس میں شب لکھنا دوستو الزام ہے تو یہ میرے سر جانا چاہیے, گھر شب کو ہر لباس میں شب لکھنا دوستو الزام ہے تو یہ میرے سر جانا چاہیے. امید و آرزو ہی کیا حسرت بھی اب نہیں, امید و آرزو ہی کیا حسرت بھی اب نہیں, اور جینا اگر یہی ہے تو مر جانا چاہیے. امید و آرزو ہی کیا حسرت بھی اب نہیں, جینا اگر یہی ہے تو مر جانا چاہیے. اور یہ پیش کرتا ہوں کہ ہے ٹھیک, ہے ٹھیک کہ انا بھی کوئی چیز ہے, ہے ٹھیک کہ انا بھی کوئی چیز ہے, مگر ارے سجدہ اسے پسند ہے کر جانا چاہیے. ہے ٹھیک کہ انا بھی کوئی چیز ہے, ہے ٹھیک کہ انا بھی کوئی چیز ہے, مگر سجدہ اسے پسند ہے کر جانا چاہیے. اور شہزاد لاکھ اس سے خفا ہو, شہزاد لاکھ اس سے خفا ہو خدا ہے وہ, شہزاد لاکھ اس سے خفا ہو خدا ہے وہ, ایک بار اس سے ملنے مگر جانا چاہیے. شہزاد لاکھ اس سے خفا ہو خدا ہے وہ, ایک بار اس سے ملنے مگر جانا چاہیے. ایک اور غزل کے دو تین شعر آپ کو خدمت پیش کروں کہ درد بڑھ جائے تو تنہائی میں رو دھو آنا, بزم احباب میں چہرہ ہو کمل تو آنا, اور جس کو پیارا ہو بھرم اپنی انا کا سن لے, آج گر گھر سے نکلنا تو اسے رو آنا, اور جانے یہ وقت وہ دن رات کہاں کھو آیا, جانے یہ وقت وہ دن رات کہاں کھو آیا, ان کا جانا کسی شام میرا ہو آنا, جانے یہ وقت وہ دن رات کہاں کھو آیا, ان کا جانا کسی شام میرا ہو آنا, اور منتظر کوئی نہیں, منتظر کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, پھر بھی شہزاد کسی روز وطن ہو آنا, منتظر منتظر کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, پھر بھی شہزاد کسی روز وطن ہو آنا.
جناب فرحت شہزاد نے سامعین کی فرمائش پر اس مشاعرے میں اپنا کچھ منتخب کلام بھی پیش کیا, اس کی ایک مختصر سی جھلک بھی سن لیجئے.
ایک اور غزل کے چار شعر آپ کی خدمت پیش کروں کہ نئی غزل ہے کہ ساری دنیا میں قیامت یہ میرے ساتھ ہوئی, ساری دنیا میں قیامت یہ میرے ساتھ ہوئی, صبح جب تک میرے گھر پہنچی سیاہ رات ہوئی, ساری دنیا میں قیامت یہ میرے ساتھ ہوئی, ساری دنیا میں قیامت یہ میرے ساتھ ہوئی, صبح جب تک میرے گھر پہنچی سیاہ رات ہوئی, اور میں بادشاہوں کو خاطر میں نہ لانے والا, میں بادشاہوں کو خاطر میں نہ لانے والا, مان لوں کیسے کہ پیدل سے مجھے مات ہوئی, میں بادشاہوں کو خاطر میں نہ لانے والا, مان لوں کیسے کہ پیدل سے مجھے مات ہوئی, مان لوں کیسے کہ پیدل سے مجھے مات ہوئی, اور فون پر گرچہ لڑائی ہی ہوئی تھی اپنی, فون پر گرچہ لڑائی ہی ہوئی تھی اپنی, پر میں یہ سوچ کے خوش تھا کہ چلو بات ہوئی, فون پر گرچہ لڑائی ہی ہوئی تھی اپنی, پر میں یہ سوچ کے خوش تھا کہ چلو بات ہوئی, اور لاکھ کوشش کی پر پہچان نہ پایا چہرہ, لاکھ کوشش کی پر پہچان نہ پایا چہرہ, بات مدت کے جو کل خود سے ملاقات ہوئی, لاکھ کوشش کی پر پہچان نہ پایا چہرہ, بات مدت کے جو کل خود سے. ایک نظم کے چار پانچ آپ کو چھوٹی سی نظم آپ کو نظم کو عنوان ہے، سفر ہے پھر درپیش ہمیں. اگر بدن مکان ہے، اگر بدن مکان ہے، مکان بھی کرائے کا اور اس میں ہم مقیم ہیں کرائے دار کی طرح، اگر بدن مکان ہے، مکان بھی کرائے کا اور اس میں ہم مقیم ہیں کرائے دار کی طرح، تو مالک مکان کو کوئی خبر یہ بھیج دے کہ لٹ چکے ہیں ہم، ہمارے پاس اب نہیں ہے کوئی ایسی شے کہ جس کو ہم کرائے کے بطور اس کو دے سکیں. اگر بدن مکان ہے، مکان بھی کرائے کا اور اس میں ہم مقیم ہیں کرائے دار کی طرح، تو مالک مکان کو کوئی خبر یہ بھیج دے کہ لٹ چکے ہیں ہم، ہمارے پاس اب نہیں ہے کوئی ایسی شے کہ جس کو ہم کرائے کے بطور اس کو دے سکیں. بغیر کچھ ادا کیے ٹھہرنا اس مکان میں، ہماری زخم زخم پر بلند سر انا قبول کر سکے، نہیں ہے یہ ہمیں یقین. بغیر کچھ ادا کیے ٹھہرنا اس مکان میں، ہماری زخم زخم پر بلند سر انا قبول کر سکے، نہیں ہے یہ ہمیں یقین. تو مالک مکان یا تو آ کے گھر سنبھال لے، تو مالک مکان یا تو آ کے گھر سنبھال لے، وگرنہ پھر ہمیں ہی خود مکان اس کا چھوڑ کر سفر پہ باندھنی پڑے گی یہ شکستہ تر کمر.
کلام شاعر بزبان شاعر میں جناب فرحت شہزاد واشنگٹن میں منعقدہ ایک مشاعرے میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے، جس کی ریکارڈنگ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی.
وائس آف امریکہ، ایک مکمل سوشل میڈیا، ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع، یعنی ریڈیو، ویڈیو، ٹی وی، ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں، معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اور اب آخر میں ایک افسانہ سنیے، عنوان ہے بھول کی گھنٹیاں. تحریر جناب علی تنہا کی ہے اور آواز بہجت جیلانی کی.
کیا آپ نے وہ گھنٹیاں نہیں سنی جو دوسرے لوگ سن رہے ہیں؟ گھنٹیاں کیا ہیں؟ ایک آواز خطرے کی ہے. لوگ باغ گھبرائے ہوئے پوچھتے پھرتے ہیں کہ آپ کے گھر کی گھنٹی تو رات نہیں بجی. ہر آدمی پہلے پہل تو چھپائے پھر رہا تھا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، مگر اندر ہی اندر گھلتا بھی جا رہا تھا کہ ہو نہ ہو آسمانی بجلی گری کے گری. اور ہوا بھی یہی کہ ادھر ڈور بیل بجی، ادھر 2-4 روز میں جھاڑو پھر گیا. واردات میں وہ ظلم کیے گئے کہ لوگ باغ منہ چھپاتے پھرے، مگر کب تک؟ آخر کو ایک ایک نے دہائی دینا شروع کی تو کھلا کہ یہ گھنٹی سورہ اسرافیل ہے. انہوں نے جس علاقے کو لوٹا مار دھاڑ اس ہوشیاری سے کی کہ نشان تک اپنا مٹا کے گئے، البتہ دوسروں کے ایسے حال کیے کہ بیٹھے موت تک ہاتھ ملتے رہیں. لوگوں کا حال یہ ہوا کہ اپنے گھر کے در و دیوار سے بھی خوف کھانے لگے. ایک ذرا پتہ ہلا تو آوازیں آنے لگیں کہ لوٹے گئے، مارے گئے. پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ پچھلی رات ڈور بیل بجی، گھر والے سہم گئے، 2-4 دن کچھ بھی نہ ہوا، ذرا اطمینان ہو گیا، مگر پھر چپ چپاتے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. لوگوں نے کیا کیا جتن نہ کیے کہ گھنٹی بجانے والا پکڑا جائے، مگر وہ چھلاوے کی طرح ادھر زور زور سے گھنٹیاں بجاتا رہا. آزو بازو رہنے والے لوگ گھروں سے اسلحہ لے کر باہر نکلے، مگر چہار سوہو کا عالم، نہ بندہ نہ بندے کی ذات. بدر ٹاؤن میں پہلی بار کیا ہوا کہ رمضان ٹھیکیدار کی گھر کی گھنٹی بجی. ادھر سیکیورٹی گارڈ نے چھپک کر دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا کر فائر کر دیا، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک بندر ڈور بیل بجا کر دوڑ گیا. ساتھ والے گھر میں اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ 2-4 برسٹ مارے. لوگ تھر تھر کانپتے باہر نکلے کہ شاید ڈاکو نے لوگ مار دیے ہیں، مگر یہ سن کر حیران رہ گئے کہ گھنٹی بجانے والا بندر ہے. اب لوگوں کو اور طرح کے خوف نے آن گھیرا کہ یہ بندر کون لاتا ہے، یہ بندر ہے کیا. لوگوں نے طرح طرح کے طریقے آزمائے، مگر اس کے باوجود 8ویں دن رمضان ٹھیکیدار کے گھر وہی ہوا جو دوسرے بھگت رہے تھے. الٹا اس کی جوان سال بیٹی کو گولی مار گئے. کتنے دن بدر ٹاؤن میں لوگ رات رات بھر جاگ کر گزارتے رہے. چرچراہٹ اور ڈر نے یہ حال کر دیا کہ لوگوں نے گھر چھوڑنا شروع کر دیے. اونے پونے کچھ تو بیچ گئے، اور جن لوگوں نے کرائے پر گھر چڑھائے حیران ہوئے کہ وہاں عجیب لوگ آن بسے ہیں. زلفا بیگم کی 2 کنال کی کوٹھی میں پوری بستی آن کے آباد ہو گئی ہے. بیچاری کیا کرے، چپ ساتھ کے سر پیٹ لیا. لطف یہ ہے کہ کرایہ دار آنے کے بعد ڈاکے کی وارداتیں تھم گئیں. ڈاکٹر عبدالحلیم واحد آدمی تھا جو بدر کالونی میں ہونے والے طوفان سے کافی عرصہ بچا رہا، مگر کیا بچا؟ جب پچھلے منگل کو صبح اٹھا تو دیکھا کہ اس کی نوکرانی گراج کے اندر خون میں لت پت پڑی ہے۔ جوان جہان کوئی ایک سال سے کام کر رہی تھی، اس کے سر میں تین گولیاں ماری گئیں، مگر یہ واردات کس وقت ہوئی، کیوں ہوئی؟ کچھ سر پیر اس کا ملا نہیں، اسے شاید گھنٹی کی آواز نے جگایا ہو، مگر سوال یہ ہے کہ گارڈ کے ہوتے اس نے دروازہ کیوں کھولا؟ باہر کا مین گیٹ تو بند تھا، مگر گراج کے ساتھ والا کمرہ جس میں اس کی رہائش تھی کھلا ہوا تھا۔ وہ لوگ ڈاکٹر کے گھر سے تنکا بھی لے کر نہیں گئے۔ وہ کنواری تھی، گیہوں رنگت اور گدرائے جسم والی، ناک میں بولتی تھی۔ ڈاکٹر عبدالحلیم نے اس کے قتل کے بعد ہزار سراغ لگائے، مجال ہے کچھ پتا چلا ہو۔ کئی دن بعد پولیس نے ٹارگٹ کلنگ کے الزام میں ایک گینگ کو پکڑا، جس میں دو لڑکوں نے ڈاکٹر عبدالحلیم کی نوکرانی کے قتل کا بھی اعتراف کیا۔ ڈاکٹر عبدالحلیم نے جو یہ علاقہ چھوڑ چکا ہے ایک بار بتایا، بڑی چاہ سے گھر بنایا تھا، مگر ہوا یہ کہ نوکرانی والے کمرے سے دو ماہ بعد رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ بہت زور مارا کہ اس نئے عذاب کے بارے میں معلوم ہو کہ کیا ہے، مگر سراغ نہ ملا۔ ہوتے ہوتے نوکر مارے خوف کے گھر سے بھاگتے گئے۔ جن لوگوں نے ڈاکٹر عبدالحلیم کا گھر کرائے پر لیا، انہیں اس وقوعے سے بے خبر رکھا گیا۔ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، مگر حد یہ ہے کہ ان کے آتے ہی سب کچھ نارمل ہو گیا۔ نہ نوکرانی کے کمرے سے رونے کی آوازیں آئیں، نہ گھنٹیاں بجی، اور تو اور پورے بدر ٹاؤن میں وارداتیں ہی دم توڑ گئیں۔ یہ لوگ خاصے مالدار اور مہذب تھے، لوگوں نے ہزار باتیں بنائیں، مگر کچھ ثابت نہ ہوا کہ ان کے آتے ہی امن کیسے بحال ہوا۔ ڈاکٹر عبدالحلیم نے بھی زور لگایا کہ ان کی سرگرمیوں کو غور سے چیک کیا جائے، مجال ہے جو رتی بھر ان پر کسی قسم کا شک گزرتا ہو۔ وہ کاروبار میں مس ڈاکٹر کے گھر میں بے حد خوش الٹا مذاق اڑاتے تھے کہ کہاں کی آوازیں، کہاں کی گھنٹیاں۔ یہ سب کچھ چوروں کی وجہ سے ایک خوف تھا، ڈر تھا جو گھروں میں بھی لوگوں کے اندر پھیلتا رہا۔ یہ بات کسی حد تک درست تھی، ان کا کاروبار اس دوران میں خوب پھلا پھولا۔ ڈاکٹر عبدالحلیم نے کئی بار سوچا کہ گھنٹیوں کی قیامت تو ایک بھول تھی، ایک خواب تھا، نہ رہا، اب اپنے گھر جانا چاہیے۔ اس نے کرایہ دار کو گھر خالی کرنے کا نوٹس بھی دے دیا، مگر اس دوران میں ایک رات کیا ہوا کہ گیٹ کے اندر ایک بوڑھا بندر مرا پڑا۔ وہ کب آیا، گھر کے اندر کیسے داخل ہوا، کیا اس نے گھنٹی بجائی، یہ دوسرا بندر تھا۔ ایک بار پھر وسوسوں کا راج پورے علاقے میں پھیل گیا۔ وہ جو ڈاکٹر عبدالحلیم کے گھر میں بہت خوش باش کئی برسوں تک رہے، انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ عبدالحلیم جب دوبارہ گھر میں اترا تو اس نے کئی تبدیلیاں کیں تاکہ ماحول بدل جائے، کیونکہ اسے گھر کے در و دیوار سے ایک انجانا خوف محسوس ہوتا تھا۔ ڈور بیل اس نے ہٹا دی تھی تاکہ کچھ بھی ہو کم سے کم موت کی اس آواز سے تو جان چھوٹی رہے۔ اس دوران میں بدر ٹاؤن بھی خاصا بدل گیا، کتنے پلازے بن گئے اور پرانے لوگ اکا دکا ہی نظر آیا کیے، جو کوٹھیاں بیچ گئے تھے دوبارہ کبھی نہ آئے۔ گھنٹیاں اب ایک قصہ کہانی ہے، شاید ایک بھول تھی یا تباہی کا اشارہ۔ اس دنیا میں دیر تک کچھ نہیں رہتا، ہر شے پر وقت اپنا نقش و نگار بنا کر چلتا بنتا ہے۔ زندگی میں نئی چہل پہل نے پرانے زخم مٹا دیے، جب زخم کھانے والے ہی نہ رہے تو اس کا ذکر ہی کیا۔ ڈاکٹر عبدالحلیم کے بچے اب جوان ہو گئے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر کے ساتھ اسپتال میں کام کر رہے ہیں۔ اس کا بڑا لڑکا جو باہر سے ڈگری لے آیا ہے، اتوار کو سویا ہوا تھا کہ پو پھٹے اس نے بار بار گھنٹی بجتے سنی، بیزار ہو کر اٹھا۔ گارڈ یا نوکر باہر کیوں نہیں گئے؟ آنکھیں ملتے ہوئے کمرے سے باہر آیا، چاہا کہ گیٹ کھولے، مگر اسے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ خاموشی سے لوٹنے لگا کہ گراج سے آواز آئی، جا رہے ہو اتنی جلدی؟ اس نے تڑپ کر گردن موڑی۔ یہ آواز ایک ایسی عورت کی تھی جو آواز دے کے آہستہ آہستہ ہچکیاں لیتی رو رہی ہو۔ کان دھر کے کامران نے غور کیا، مگر جیسے ہی وہ رکا ہچکیوں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ گراج کے اندر آیا جہاں تینوں گاڑیوں پر ترپال پڑا ہوا تھا اور ہر طرف موت کا سناٹا۔ کچھ دیر بعد اذانوں کی آوازیں شروع ہو گئیں، یہ شدید گرمیوں کے دن تھے۔ اس نے گھنٹیوں اور رونے کے بارے میں بہت سوچا، چاروں کھونٹ پھرتا رہا، مگر کچھ اندازہ نہ ہوا کہ دوبارہ عذاب کیوں اور کیسے شروع ہوا۔ کمرے میں دیر تک ان واقعات پر غور کرتا رہا جو ماضی میں گزر گئے تھے۔ ایک نسل تقریباً بوڑھی ہو گئی تھی، کئی لوگ مر کھپ گئے، مگر ایک بار پھر آفت کہاں سے دوبارہ لوٹ آئی۔ جان بوجھ کر اگلی صبح اس نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ بیڈ روم میں آتے ہی ایک انجانے وہم نے آن گھیرا۔ رات کو دیر تک جاگنے کے باوجود وہ صبح جلدی بیدار ہو گیا، ورنہ عام طور پر 10 بجے تک سویا رہتا تھا۔ 9 بجے کے قریب گھر کے اندر سے چیخیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ اس کی بیوی نے ہڑبڑا کر دروازہ کھولا، باہر دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ معلوم ہوا اس کا والد رات قتل ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کامران ہکا بکا، وہ جب صبح اٹھا تھا تو سوائے گھنٹی بجنے کے کچھ بھی معمول کے خلاف نہیں تھا، پھر قیامت کیسے ٹوٹ پڑی؟ اس نے جب 4 بجے صبح کی انہونی باتوں کا تذکرہ خاندان والوں سے کیا تو اس کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ذیشان نے حیرت سے پوچھا، لیکن پاپا نے تو دوسری بار آتے ہی ڈور بیل ہٹوا دی تھی، پھر گھنٹی کہاں سے بج اٹھی؟ وہ دنوں مہینوں تک اس حادثے کے صدمے سے باہر نہ آ سکے، کوٹھی ہمیشہ کے لیے انہوں نے چھوڑ دی اور اپنی نئی کوٹھی میں منتقل ہو گئے۔ ڈاکٹر کامران ہر چند شہر کا سب سے بڑا آرتھوپیڈک سرجن ہے. دراز قد، ہلکی بھوری مونچھے میں اس کا چوڑا چکلا چہرہ جس پر ہر وقت سنجید کی پراشتی ہے، اب اداسی کی جھلک بھی دکھلائی پڑتی ہے. اسے اپنے شفیق والد کی ریزہ ریزہ ہڈیاں یاد آتی رہیں جو برس نے فرش پر بکھیری تھیں. اسے قدرت نے ہڈیاں جوڑنے میں جو مشاقی اور ہنر دیا تھا، اس کی اتنی شہرت کے باوجود وہ اپنے والد کے لیے ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہ کر سکا. اس کی بیزاری کی دوسری وجہ بعض اوقات دوسروں کے دفتر میں بجنے والی بیل ہوتی. دیر تک بے چینی سے پہلو بدلتا رہا. اس کا بس چلتا تو تمام شہر کی گھنٹیاں اتروا کر دریا میں پھینکوا دیتا. دنیا میں کیا کچھ بدل رہا ہے سوائے گھنٹیوں کے؟ بیٹھے بٹھائے معمول کے آپریشن کے بعد اپرن بدل کر اس نے ڈاکٹر دردانہ سے پوچھا، گھنٹیاں کیا مطلب؟ ڈاکٹر یہ کیا بات کی آپ نے؟ کیا بات کی میں نے؟ اس نے ڈاکٹر دردانہ کی بڑی سیاہ چمکتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوالیہ انداز میں دیکھا. ڈاکٹر دردانہ کو اندازہ نہ تھا کہ وارڈ کا نہایت ذہین سرجن بے سروپا سوال پر اتنا سنجیدہ ہوگا. وہ جواب میں چپکے سے ڈاکٹر کامران کے کمرے سے نکل گئی. ڈاکٹر کامران آپ ہی آپ ہنس رہا تھا کہ یہ بیٹھے بٹھائے اسے کیا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ جس روز گولڈن ہال میں خود کش حملہ ہوا اور بے شمار زخمیوں کو اسپتال میں لایا گیا، اسے یقین تھا کہ حملے سے پہلے گھنٹی بجی ہوگی. زخمیوں میں دو دہشت گردوں کو بھی داخل کروایا گیا تھا جن کے نچلے دھڑ گولیوں نے ریزہ ریزہ کر دیے تھے. اس خطرناک اور طویل آپریشن کے بعد دفتر میں بیٹھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی سے بے آرام ہو کر اپنے اسسٹنٹ کو ان سے بات کرنے کے لیے کہا. دوسری طرف سے جو لوگ بات کر رہے تھے ان کے لہجے سے اٹھی ہوئی آگ سے گھبرا کر اسسٹنٹ ڈاکٹر نے ریسیور رکھ دیا اور پریشانی میں کہا، ڈاکٹر صاحب یہ مارنے کی، تباہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کو جلد اٹھا لے جائیں گے اور جو سامنے آیا ان کی نسلیں یاد کریں گی. یہ تو آگ سے کھیلنا ہے سر، انہیں تو ہمارے گھروں بچوں ہر شے کا علم ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ گفتگو کے دوران میں دو پولیس افسروں کے ہمراہ ان کا عملہ اندر آ گیا اور انہیں کچھ سہارا ملا. گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، پھر بھی احتیاط کریں. ناٹے قد کے درشت چہرے والے پولیس افسر نے انہیں اپنی حفاظت اور دوسری خفیہ باتوں کے بارے میں آگاہ کیا. اس کی بھاری کڑکدار آواز سے پورا دفتر بھر گیا. ڈاکٹر کو معلوم پڑا کہ اس کی بوجھل بھاری گونجدار آواز نے اس کے اندر سوراخ کر دیے ہیں. ڈاکٹر دردانہ فائل پر لکھتے لکھتے پولیس افسر کے ماتھے پر زخم کے گہرے نشان اور پتلے ہونٹوں میں چبا چبا کر باتوں کے مرغولوں کو ایک طرف پھینکتی رہیں. اس نے مجرموں کے نیٹ ورک اور ان کے خطرناک کاموں کے بارے میں لمبا چوڑا لیکچر دیا. ڈاکٹر کامران نے درمیان میں اسے مزید گفتگو سے ٹوکا اور بڑی دھیرج کے ساتھ پولیس افسر سے بولا، اب ہمیں اور بہت سارا کام کرنا ہے نوجوان، تو اب اجازت؟ اوکے سر. وہ سب پر مانی خیز نظر ڈال کر باہر نکل گیا. ڈاکٹر کامران نے گاؤن پہن کر فون پر دیر تک اپنے باس سے باہر جانے کے بارے میں گفتگو کی اور دردانہ سے کمپیوٹر پر رخصت کی درخواست لکھوا کر باہر نکلنے لگا. ایک ماہ کے لیے آپ باہر جا رہے ہیں، اس آفت سے کون نپٹے گا سر؟ اس نے مسکرا کر دردانہ، ڈاکٹر بلوچ اور دوسروں کو ضروری ہدایات دے کر رخصت چاہی اور گھر آ گیا. بیوی اور بچوں سے مشورے کے بعد ملک سے باہر جانے کی بجائے وہ اپنے آبائی شہر چلا گیا تاکہ سینکڑوں من ذہنی بوجھ کو اتار سکے. اسے اپنے شہر میں آ کر قدم قدم پر والدین کی یاد آتی رہی. دو بیگوں پر پھیلے پرانے مکان میں اس کا بڑا بھائی رہ رہا تھا. وہ مردم بیزار اور گوشہ نشین آدمی تھا. پکے گانے سننے کے علاوہ اس کا دوسرا کوئی مشغلہ نہ تھا. یہ خزاں کے دن تھے. خاموشی اور ماضی میں اونگتے در و دیوار سے گئے دنوں کے چہرے اور اداسی جھانک رہی تھی. طویل دالان کے سرخ پھولدار فرش پر جا بجا کرسیاں، تین پھیکے رنگوں والی میزیں اور جالی والے پہلے دروازے کے باہر آٹھ مٹی سے اٹے ہوئے خالی پنجرے پڑے تھے. پانچ پنجروں میں ایک میں پیلے طوطے اور تین میں کالے تیتر تھے. پچھلی سردیوں میں ایک رات ڈاکٹر کے بھائی نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان خالی ہے اور یہ پرندے پر پھیلائے اڑان بھرتے ہی گر جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہی اس نے آٹھوں پنجرے کار میں رکھوائے اور شہر سے دور نہر کے کنارے تمام پرندوں کو آزاد کر دیا. ڈاکٹر کامران نے خالی پنجروں کو دیکھ کر بھائی سے کہا، انہیں کہیں دور پھینکوا دو، کیوں گندگی پھیلا رکھی ہے؟ ہاں اسٹور میں رکھواتا ہوں، مگر بھائی ان پنجروں میں جو خواب رہتا ہے اسے کہاں رکھوں؟ ڈاکٹر کامران نے سر جھکا کر بھائی کا ہاتھ تھاما اور دونوں گھر سے باہر نکل کر ڈیڑھے میں آ گئے. پانچ پرانی طرز کے محراب دار کمروں کے باہر بالکل سامنے دس بارہ پرانے آم کے پیڑ تھے اور گرد آلود کیاریوں میں مغلائی باغ، چمبیلی اور جوہی کے بوٹے پانی کی کمی کے سبب مرجھائے ہوئے تھے. باغیچے میں آم کے پرانے سیاہ درخت شام کے بعد ہمیشہ ڈراؤنے لگتے. بعض اوقات آم کے جھنڈ کے بیچوں بیچ مشرق میں کھڑے شاہ بلوط کے پیڑ سے اسے چہرے اترتے نظر آنے لگتے. اس نے اپنے بڑے بھائی سے ایک دن اس کا ذکر کیا. وہ زور سے قہقہ لگا کر بولا، آخر میرے بھائی ہونا، میرے تمہارے عذاب ایک سے ہیں، یہ صرف ہم دونوں کو نظر آتے ہیں، اس کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا. کیوں؟ یہ تو عجب اسرار ہے بھائی، پہلے تو یہ کچھ نہیں ہوتا تھا، پہلے گھنٹیاں بجانے والے بھی نہیں تھے، پہلے موت بھی گلی گلی کہاں پھرتی تھے. تمہیں دادا جی کا وہ قصہ یاد ہے جب گراموفون پر کالے خان کا راگ سنتے انہوں نے ہم دونوں سے کہا تھا؟ یاد آیا؟ ہاں یاد ہے. کہا تھا ایک شے کے پیچھے ایک اور شے ہے, ہر راگ کے پیچھے ایک اور راگ ہے, ایک موسم کے پیچھے ایک اور موسم ہے, ایک اور. ہم کتنا ہنسا کرتے تھے کہ ہر شے کے پیچھے بھلا ایک اور شے کیسے ہو سکتی ہے. اس وقت بے وقت کی راگ نہیں معلوم ہوتی تھی. تنہائی اور موسم کی اکتاہٹ کی وجہ سے ڈاکٹر کامران نے آٹھ ہی دنوں کے بعد واپس جانے کا فیصلہ کر لیا. جانے سے ایک دن پہلے شام کو جاگرز پہن کر باہر نکلا. یہ چھوٹا سا شہر اب بے ہنگم طریقے پر میلوں پھیل چکا تھا. نئی عمارتوں, بازار کے آڑے ترچھے پھیلاؤ میں تمام پرانی چیزیں مٹ کر رہ گئی تھیں. لوگوں کے چہرے تک نامانوس تھے. وہ پرانے دن یاد کرتا رہا جب قدم قدم پر ملنے والے کھلی باہوں کے ساتھ نعرے لگاتے ملتے. زندگی پر کیسے کیسے روپ کی چھوٹ پڑتی تھی. ڈاکٹر کامران کینال ریسٹ ہاؤس کی سرخ اینٹوں والی پرانی عمارت کے سامنے رک گیا. اندر سے نکل کر لکڑی کی ٹانگوں اور بھوری داڑھی والے شخص نے چار پہیوں والی سائیکل کی گھنٹی بار بار بجائی. ڈاکٹر کامران نے لال پیلا ہو کر اسے دیکھا. وہ بریک لگا کر ڈاکٹر کے سامنے رک گیا. میری مدد کریں, صرف 100 روپے کا سوال ہے. ڈاکٹر نے جان چھڑانے کو اسے 20 روپے کا نوٹ دیا. اس نے زور کا نعرہ لگایا اور گھنٹیاں بجاتے سائیکل دوڑاتا آگے چلا گیا. اندھیرے میں گھر پہنچ کر اس نے بیوی, بھابھی اور بھائی کے ہمراہ کھانے پر پرکھوں کو یاد کیا. دونوں کی بیویاں ان کی باتیں سن سن کر چہکتی رہیں. میز پر سے کھانے کے بعد برتن اٹھاتے پرانے خان سامے دتو نے ڈاکٹر کامران سے اپنے شوگر کے علاج کے بارے میں مشورہ لیا اور دوا لکھوائی. آپ جانے سے پہلے بابا غریب شاہ کے مزار پر کیوں نہیں جاتے؟ پہلے تو جاتے تھے ہر بار. کیا کریں گے اب جا کے دتو؟ آپ نہیں جاتے؟ آپ کی منت مانگ آؤں گا. گھنٹیاں بجا کے دیکھ دینا پڑتی ہے. مصیبت یوں دنوں میں ٹل جاتی ہے. بڑی برکت ہے گھنٹیوں میں. رہنے دو برکت کو, ڈاکٹر نے ڈانٹ پلائی. ڈاکٹر کامران بیوی کے ہمراہ جب واپس آیا تو لگا وہ آٹھ دن کسی اور بدن میں سانس لیتا رہا ہے. ہلکے پھلکے اور ماضی کے ریشم کی طرح نرم جسے میں اس نے بھاری پتھر سا بدن اوڑھ کر ہسپتال میں قدم رکھا. صاف شفاف کوریڈور سے گزر کر ٹوٹے پھوٹے جسموں میں کراہتے لوگ, بیماریاں, دکھ اور آہیں. دفتر میں اسٹاف سے ملنے کے بعد معلوم ہوا خود کو شملے میں زخمی 12 میں سے 9 لوگ مر گئے ہیں. شام کو گھر واپس آ کر بیگم کی شربتی آنکھوں میں ڈاکٹر نے اپنی جوانی ڈھونڈنا چاہی. ٹک ٹکی باندھے ڈاکٹر کامران کی عجب حرکت پر وہ بکھلا گئی. کیوں, ڈر گئی ہو؟ ہاں, یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے بعض اوقات؟ جو بھی ہوتا ہے ہونے دو, سب فضول ہے. اور ہاں, آج ہسپتال سے واپس آتے ہوئے یاد آیا کہ کل پاپا کی برسی ہے. آپ لوگوں نے یاد ہی نہیں دلایا. پہلے آسما بہن فون پر فون کرتی تھی, معلوم کرو وہ کیوں بھول گئی. دوسرے دن آسما, اس کا شوہر اور چار بچے دوپہر کو برسی منانے ڈاکٹر کامران کے گھر پہنچ گئے. سب نے پاپا کو یاد کیا, ان کی شفقت, بے پناہ محنت اور ڈاکٹری کے پیشے سے عشق. پاپا کے کئی بدن تھے آسما, بندہ ساری عمر ایک بدن میں کہاں رہتا ہے. سب نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا. آج ڈاکٹر کامران نے کیا عجب بات کر دی. آسما بولی, بھائی بات یہ نہیں سنی لیکن غلط بھی نہیں, واقعی پاپا کے کئی بدن تھے, ہر بدن دوسرے سے جدا. وہ رات گئے ڈاکٹر کامران کے گھر رہے. کوئی 12 بجے رات آسما بال بچوں کے ہمراہ واپس گھر لوٹ گئی. ڈاکٹر کامران خاموشی سے آسما کے جانے کے بعد کمرے میں بند ہو گیا. صبح کاذب کے وقت بیگم کامران ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. باہر قدموں کی آوازیں تھیں, شاید گھنٹی بجی تھی. اس کا دل ڈوب گیا. کیا وہ لوگ پھر آ گئے؟ اسے پسینے آنا شروع ہو گئے. چاہا اٹھے مگر خوف کی وجہ سے ہل نہیں سکتی تھی. اچانک دروازے پر ہلکی دستک کے بعد اس کی بہو نورین چلائی. اما باہر آؤ, باہر نکلو. تھر تھر کانپتی ہوئی بیگم کامران نے دروازہ کھولا. بیٹی کیا ہوا؟ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ باہر کیا ہے؟ نورین نے ہاتھ کے اشارے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا. دو دو من کے قدم اٹھاتے جیسے خواب میں چل رہی ہو. دل بڑا کر کے گھڑی پر وقت دیکھا, 4:45 کا عمل تھا. باہر کا گیٹ کھلا تھا اور نوکروں کے ہمراہ اس کے دونوں بیٹے کھڑے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے. اندھیرے میں ہوا ساکت تھی اور اسٹریٹ لائٹس میں گلی اونگ رہی تھی. گھنٹی بجنے کے بعد پہلے بھی یہی ہوتا آیا ہے کہ آدمی کا سایہ تک کسی نے کبھی نہ دیکھا. گھنٹی کس نے بجائی یہ کوئی جان نہ سکا. بار بار تلاش کے باوجود مجال ہے کوئی زیرو نظر آئے, جیسے بھول کر گھنٹی بجانے والے کو زمین نے نگل لیا ہو. بیگم کامران تھر تھر کانپتی مڑنے کو تھی کہ ناگہاں اس کی نظر تیسری کوٹھی کے گیٹ کی اوٹ میں کھڑے ڈاکٹر کامران پر پڑی, جو کافی وقت گزرنے کے بعد دوبارہ گھنٹی بجا رہا تھا.
بھول کی گھنٹیاں, جناب علی طنہا کا افسانہ بہجت جیلانی پیش کر رہی تھیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے ستارنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت کا طالب ہوں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر.